اور ایک رکوع کی ہم نے تلاوت کی ہوئی ہے اور ترجمہ ہونا باقی ہے. اس کی ایک آیت تلاوت کر کے پھر اس کا ترجمہ کر لیں, باقی پھر انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. اور اگر اللہ تعالی لوگوں کو ان کی شرارتوں کا بدلہ اسی تیزی سے دیتا جیسے وہ اپنے لیے خیر چاہتے ہیں, یعنی اچھی چیزیں لینے میں جیسے وہ جلدی دکھاتے ہیں, اگر ان کی بدعمالیوں ان کی شرارتوں کا بدلہ بھی خدا تعالیٰ اسی طرح دیتا, لقضی الیہم اجلہم, تو ان کی اجل ان پر ان کی اجل کا فیصلہ کر دیا جاتا, مراد ہے ان کی سب سے پیٹ دی جاتی. فنظر الذین لا یرجون لقاءنا, بس ہم مہلت دیتے ہیں ان لوگوں کو جو ہم سے ہماری لقاء کی ہم سے ملنے کی امید نہیں رکھتے. فی طغیانہم یا مہون, کہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں, ایسی حالت میں کہ وہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہتے ہیں, یا ان کو ان کی سرکشی میں بھٹکتا ہوا چھوڑ دیتے ہیں. یہ سارے ترجمے کیے جا سکتے ہیں, مراد ایک ہی ہے. وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا, اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے وہ کبھی پہلو کے بل, کبھی بیٹھے ہوئے, کبھی کھڑے ہو کر ہمیں پکارتا ہے. فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ, جب ہم اس کی تکلیف اس سے دور فرما دیتے ہیں, مر کال لم یا دونا الاضر مسا, اس طرح چلتا ہے گویا اس نے کبھی ہمیں اپنی کسی تکلیف کے ذریعے جو اسے چھو گئی ہو بلایا تک نہ ہو. کذالک زین للمسرفین ما کانوا یعملون, اسی طرح حد سے بڑھنے والوں کو ان کے اعمال جو وہ کرتے ہیں خوبصورت بنا کر دکھائے جاتے ہیں, یعنی ان کو اپنی بدیوں کا پتہ بھی نہیں چلتا, وہ سمجھتے ہیں ہم نے بہت اچھے کام کیے ہیں. وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ, اور ہم نے اس سے پہلے بہت سی بستیاں ہلاک کر دیں تم سے پہلے, من قبلکم, لَمَّا ظَلَمُوا, جب انہوں نے ظلم کیا, وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ, اور ان کے رسول ان کے پاس کھلے کھلے نشانات لے کر آئے. وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا, مگر وہ ایمان لانے والے نہیں تھے. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ, اور اسی طرح ہم مجرم قوم کو جزا دیا کرتے ہیں. ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ, پھر ہم نے تمہیں زمین میں جانشین بنا دیا, من بعدہم, ان کے بعد, لننظر کیف تعملون, تاکہ ہم دیکھیں کہ تم کیسے عمل کرتے ہو. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ, جب ان پر ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں جو روشن اور کھلی کھلی ہیں, قال الذين لا يرجون لقاءنا, وہ لوگ جو ہم سے ملنے کی امید نہیں رکھتے کہتے ہیں کہ ہمیں اس کے سوا کوئی اور قرآن لے کر آؤ. قرآن کا مطلب یہ قرآن بھی ہے, اور قرآن میں نے جو چیز پڑھی جائے, تو اس کے بدلے کوئی اور کتاب لے کر آؤ, کوئی اور قرآن لے کر آؤ, اور بدل ہو یا اس کو تبدیل کر دو, یعنی اس کی تعلیم تو ہم قبول نہیں کر سکتے. ہاں, ہماری مرضی کے مطابق کوئی آیات نازل کر لو اپنی طرف سے تو اس کو ہم قبول کر لیں گے. قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی, تو کہہ دے کہ یہ میرا میرے بس کی بات نہیں، ان ابدلہ کہ میں اسے بدل دوں، من تلقاء نفسی اپنے مرضی کے مطابق اپنی طرف سے، ان اتبع الا ما یوحا الیہ، میں تو سوائے اس کے جو مجھ پر وحی کیا جاتا ہے کسی اور چیز کی پیروی نہیں کرتا، انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، یقیناً میں اس بات سے بہت ڈرتا ہوں کہ اپنے اگر میں بہت نہیں میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو عذاب عظیم سے ڈرتا ہوں، یقیناً میں اگر اپنے رب کی نافرمانی کروں تو اخاف و عذاب یوم عظیم، عذاب عظیم سے، عظیم دن کے یا ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں. یوم عظیم جو ہے وہ بظاہر تو لگتا ہے کہ عذاب کے ساتھ چلنا چاہیے کہ عذاب عظیم ہے، مگر جب عذاب آئے تو وہ دن بڑا عظیم ہو جاتا ہے، وہ ختم ہونے میں نہیں آتا اور بہت بھیانک یاد رہ جاتی ہے اس عرصے کی، اس لیے زیادہ خوبصورت نقشہ ہے ایسا عذاب کہ اس کا ظرف بہت بڑا دکھائی دیتا ہے، جس دن وہ پڑتا ہے وہ دن نہ ختم ہونے میں آتا ہے نہ بھولنے میں آتا ہے. اور قل لو شاء اللہ ما تلوتہ، تو کہہ دے کہ اگر اللہ چاہتا، ما تلوتہ علیکم، میں اس کتاب کو جس کے متعلق وہ کہہ رہے تھے کہ بدل دو یا اس کے بدلے کوئی اور یا اس کو بدل دو یا کوئی اور لے آؤ، کہہ دے کہ اگر اللہ چاہتا تو میں علیکم تم پر اس کتاب کو نہ پڑھتا، ولا ادراکم بہ، یہ وہ حصہ ہے جس کے متعلق کل میں ذکر کیا تھا کہ اس کے ترجمے کے متعلق کچھ مزید تحقیق کر رہا ہوں. جو سیدھا سادہ صاف واضح ترجمہ ہے وہ یہ ہے کہ ادرا فعل ماضی ہے اور ترجمہ یہ بنے فعل ماضی غائب ہے اور واحد ہے، اس کا ترجمہ یہ بنے گا نہ وہ تمہیں اس کے متعلق کچھ بتاتا، ادراکم تمہیں واقف کرتا تمہیں کچھ بتاتا، یعنی اللہ. تو یہ ترجمہ یوں بنتا ہے کہ میں تمہارے اوپر اس کی تلاوت نہ کرتا نہ وہ تمہیں براہ راست گویا کچھ بتاتا، فقط لبثت فیکم عمرا من قبلہ، بس میں اس سے پہلے ایک عمر تم میں گزار چکا ہوں، افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں کرتے. اب یہ جو دوسرا پہلو ہے ترجمے کا جو میرے ذہن میں آ رہا تھا اس کی تحقیق کی گئی ہے، ادرا سے اگر اپنی طرف ضمیر پھیری جائے تو وہ صرف اس صورت میں پھر سکتی ہے کہ ادرا کو اسم تفصیل افضل التفصیل افل التفضیل کے طور پر لیا جائے اور اس کی شکل یہ بنے گی نہ میں تم میں سے کسی سے زیادہ اس بات کا ذاتی علم رکھتا ہوں، بہی اس بات کا. تو اس صورت میں جو انا والا سلسلہ ہے وہ اسی طرح چلے گا، ضمیر اپنی طرف ہی رہے گی. یہ ترجمہ بنے گا تو کہہ دے کہ اگر اللہ چاہتا تو میں تمہارے سامنے اس کی تلاوت نہ کرتا، اور اللہ کے علم کے بغیر، اس کے چاہنے کے بغیر، ولا ادراکم بہ، میں خود بھی میں ذاتی طور پر تو اس بات کا کچھ بھی علم نہیں رکھتا، اس سے زیادہ علم نہیں رکھتا جو تم رکھتے ہو، یعنی تم بھی کچھ علم نہیں رکھتے اور میں بھی کچھ علم نہیں رکھتا. فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ، اور اس بات کے تم گواہ ہو کہ آج سے پہلے میں نے کبھی ایسی باتیں کی ہی نہیں. یہ مضمون ہے جس کی وجہ سے میری توجہ اس دوسرے معنی کی طرف جا رہی تھی، یعنی وہ معنی اپنی جگہ درست ہے، ہرگز اسے کوئی غلط نہیں کہہ سکتا، تمام مفسرین نے اسی کو قبول کیا ہے، مگر یہ جو تعلق ہے اس آیت سے، اس آیت کے اگلے ٹکڑے سے، یہ تب بنتا ہے اگر ہم ادرا کو ان معنوں میں لیں دوسرا اگر یہ کہا جائے میں تمہیں نہ بتاتا تو اس سلسلے میں یہ گرامر غلط ہوتی ہے، ادریکم چاہیے تھا پھر. مگر یہ عجیب بات ہے کہ جو ربوہ میں چھان بین کروائی گئی، حضرت خلیفۃ المسیح اول نے یہی ترجمہ کیا اور اس زمانے میں تشہیز میں بھی چھپا، اور ایک میر محمد سعید صاحب نے بھی حضرت خلیفۃ المسیح اول کی طرف یہی ترجمہ منسوب کیا کہ نہ میں تمہیں اس کے متعلق کچھ بتاتا. بس یہ تبھی ممکن ہے کہ اگر بسا بعض دفعہ ایک فعل جو لازم ہے وہ متعدی بن جائے، یعنی ادری کا ادرا یدری، یہ معنی اگر ادرا میں پیدا ہو جائیں. ایک تو ہے نا اس نے مجھے بتایا، ادرا اس نے بتایا مجھے یا کسی کو بھی بتایا، ایک ہے ادری. یہ معاف کرنا، یہ میں بات خود الجھا گیا ہوں غلطی سے. ادرے تو چاہیے تھا ماضی میں، میں علم رکھتا ترجمہ کریں گے ادرے تو، ادرے تو درا یدری سے درے تو کا ترجمہ ہوتا میں علم رکھتا. ٹھیک ہے، میں علم دینے کے لیے، اب آپ کو بات سمجھ آئے گی میں کیا کہنا چاہتا ہوں. درے تو ہوتا تو یہ مطلب تھا کہ میں اس بات کا علم رکھتا، اور اگر اس کو میں علم دیتا کرنا ہو تو پھر درائتوں کا یہ مطلب بھی بنتا ہے، کیونکہ یہ فعل لازم ہے میں رکھتا. ادرا کا مطلب ہے اس نے علم دیا، اور ادرا سے یدری، ادرا یدری یہ مضارعہ بنتا ہے. مضارعہ تو بنتا ہے مگر میں ادرا کے لحاظ سے ماضی چاہتا ہوں. یہاں ادرا کا ماضی ادرے تو نہیں بنے گا، تو میں ٹھیک تو کہہ رہا تھا، پھر آپ نے مجھے کیوں روک دیا؟ درا کی بات ہی میں کر رہا تھا، میں یہی بتانا چاہتا تھا کہ ادرا اگر کو، اگر ادرا کو جو کہ واحد غائب مذکر ماضی ہے، اگر یہ مقصود ہوتا کہ میں تمہیں بتاتا تو ادرے تو چاہیے تھا. ٹھیک ہے نا، تو دوبارہ مجھے درا کی طرف لے جا کر پھر الجھا دیا. یہ میں کہنا چاہ رہا ہوں اس کا ماضی ادرے تو ہو تو تب آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ضمیر پھرتی، اور گویا آپ کلام الہی کتابیں یہ فرما رہے ہوتے کہ نہ اگر اللہ چاہتا تو نہ میں تم پر کچھ پڑھتا نہ میں تمہیں یہ بات سمجھاتا. اب واضح ہوگی بات کیوں جی؟ چونکہ یہ نہیں ہے اور ادرا ہے جو واحد غائب کا صیغہ ہے، اور ادرے تو نہیں ہے، اس لیے اس کا یہ ترجمہ ممکن نظر نہیں آتا. حضرت خلیفۃ المسیح اول نے کیسے کیا یہ اب تحقیق طلب بات ہے، مزید اس پہ چھان بین ہونی چاہیے کہ کسی نے سننے والے نے کہ غلط تو نہیں سمجھا. ایک صورت ہے جو کیا ہو، جو میرے ذہن میں آئی، جو میں نے آپ سے ذکر کر دیا، کہ ادرا کو افضل التفضیل سمجھا جائے. اس صورت میں مضمون یہ بنے گا کہ نہ میں تمہیں سے کسی سے بھی اس معاملے کو ذاتی طور پر زیادہ جانتا ہوں، اور چونکہ نہیں جانتا اس لیے خدا نے جب مجھے نہیں حکم دیا تلاوت کا تو میں اس کو تمہارے سامنے کچھ بھی پیش نہیں کر سکتا تھا. اللہ مجھے دیتا نہ اور ذاتی طور پر میں جانتا نہیں، تو میں کیسے یہ قرآن تمہارے سامنے پیش کر سکتا تھا. اس صورت میں جو مجھے اس ترجمے میں زیادہ کشش ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے سے بھی یہ ملاتا ہے ترجمہ، اور دوسرے سے بھی الزام تھا کہ اپنی طرف سے تم بدل لاؤ، یا بدل دو یا لے آؤ. تو اس کا جواب بن جاتا ہے اگر اللہ نہ چاہتا تو میں تمہارے سامنے تلاوت نہ کرتا اس کی، اور ذاتی طور پر تو مجھے علم ہی کچھ نہیں، میں کہاں سے بدلوں اور میں اس کے بدلے اور قرآن کیا لے کے آؤں؟ فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ، تمہارے اندر میں نے ایک پوری عمر گزار دی ہے، کبھی تم نے مجھ سے ایسی باتیں سنی تھیں جو قرآن کے نزول کے بعد تم سے کرتا ہوں؟ افلا تعقلون، بس کیا تم عقل نہیں کرتے؟ اب کھل گئی ہے بات واضح؟ ٹھیک ہے جی، اس لیے یہ امکان موجود ہے، اسے رد نہیں کیا جا سکتا اور گرامر کے لحاظ سے صحیح بنتا ہے، بہی کی ضمیر اسی ہو یعنی قرآن کی طرف جائے گی۔ فمن اظلم ممن افترا علی اللہ کذبا، یا غیب کی باتیں جو بھی اس کو آپ سمجھ لیں، بہی سے مراد قرآنی علوم، یہ ترجمہ لے لیں گے۔ فمن اظلم ممن افترا علی اللہ کذبا اور کذب بے آیاتے، یہ بھی وہی مضمون ہے، اس کو تقویت دے رہے ہیں۔ جہاں تک اللہ کی طرف جھوٹ باندھنے کا تعلق ہے، فمن اظلم ممن افترا علی اللہ کذبا، اس سے زیادہ جھوٹا اور کون ہو سکتا ہے جو خدا پر جھوٹ باندھے اور کذب بے آیاتے ہی یا اس کی آیات کی تکذیب کر دے؟ انہ لا یفلح المجرمون، یقیناً وہ مجرموں کو کامیاب نہیں کیا کرتا۔ اب آپ یہ دیکھیں، کذب بے آیاتے ہی اور افتراء علی اللہ کذبا، یہ دو باتیں جو ہیں ان کا ان دونوں مطالبوں سے تعلق ہے کہ یا اسے بدل دے یا اپنی طرف سے بنا لا۔ اگر اپنی طرف سے بنا کے لائیں گے تو خدا کی طرف منسوخ کر کے لائیں گے، اور اگر بدلیں گے تو کذبہ بے آیاتے ہی کتاب آ جاتے ہیں۔ اور اس سے پہلے دلیل ایسی دے دی گئی ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تم گواہ ہو کہ یہ دونوں چیزیں ممکن نہیں ہیں، کیونکہ تمہارے اندر ایک لمبی عمر گزار چکے ہیں، کبھی انسان پر بھی ایک ادنا سا جھوٹ نہیں بولا۔ بڑے سخت بے وقوف لوگ ہو جو ایسے شخص سے مطالبہ کر رہے ہو کہ اللہ پر جھوٹ بولے اور سب سے زیادہ ظالم بن جائے، یا جو وہ نازل فرمائے اس کو تبدیل کرتا پھرے۔ تو ایک ایسے مضبوط دلیل، محکم دلیل پیش فرمائی گئی ہے جس کا رد ممکن ہی نہیں۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، اور وہ اللہ کے سوا عبادت کرتے ہیں ایسی چیزوں کی، مَا لَا يَضُرُّهُمْ، جو ان کو نہ نقصان پہنچا سکتی ہے نہ نفع، وَلَا يَنفَعُهُمْ، ایسی چیز کی، ایسی چیزوں کی، ماں کے اندر، اور اگرچہ اس کے بعد بھی واحد کثیرہ ہے مگر عموماً دونوں یہ معنی شامل ہوتے ہیں۔ ایک کسی ایک چیز کی عبادت مراد نہیں ہے، ہر وہ چیز جس کی وہ عبادت کرتے ہیں اس کا یہ خاصہ ہے کہ وہ نہ نقصان پہنچا سکتی ہے نہ فائدہ پہنچا سکتی ہے۔ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ ہیں ہمارے شفاعت کرنے والے، عند اللہ، اللہ کے حضور۔ اتنبئون اللہ بما لا يعلم في السماوات ولا في الارض، تم کیا اللہ کو خبریں دے رہے ہو ایسی چیز کی جو وہ آسمانوں اور زمین میں کہیں بھی جانتا تک نہیں، یعنی جس کا نشان تک آسمانوں اور زمین میں خدا نہیں پاتا، تم اسے خبریں دینے چلے ہو کہ ایسے وجود کہیں ہیں جو تمہاری شفاعت کریں گے؟ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، وہ بہت پاک ہے اور بہت بلند ہے اس سے جو وہ شرک ٹھہراتے ہیں۔ یہاں لفظ سے بہت ظاہر میں تو نہیں ہے مگر موقع اور محل کے مطابق سبحانہ وہ جب بے اختیار نکلتا ہے، اور تعالیٰ تو مراد یہی ہے کہ جو وہ باتیں کرتے ہیں اس سے، ان سے وہ بہت زیادہ پاک ہے، وہ ان کی باتیں خدا کے قریب تک نہیں پھٹکتی۔ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ، اور جو وہ شرک ٹھہراتے ہیں ان سے وہ بہت بلند شان والا ہے۔ وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا، اور لوگ نہیں تھے مگر ایک امت واحدہ، فَاخْتَلَفُوا، پھر انہوں نے اختلاف کیا۔ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ، اور اگر خدا تعالیٰ کی طرف سے یہ فیصلہ یہ فرمان پہلے گزر نہ چکا ہوتا، لقد تیرے رب کی طرف سے اگر یہ فرمان جاری نہ ہو چکا ہوتا، لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِي مَا فِي يَخْتَلِفُونَ، تو ان کے درمیان جو وہ اختلاف کرتے تھے اس کا فیصلہ چکا دیا جاتا. کون سا کلمہ پتہ لگا ہے؟ ایک فرمان، خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک فرمان جاری نہ ہو چکا ہوتا تو ان کا فیصلہ کر دیا جاتا. ابھی پچھلی دو تین آیت پہلے گزر چکا ہے وہ فرمان کہ مہلت، ہاں ان کو مہلت دینے کا خدا نے فیصلہ کیا ہے، ورنہ ان کو ہر موقع پر پکڑ کے وہی ہلاک کر دیا جاتا. یہ فرمان پہلے گزر چکا ہے اور اس آیت سے پہلے بھی گزر چکا ہے، اور وہاں مراد گزرنے سے ہے کہ تقدیر، ماضی میں ساری تقدیر خدا کی یہی بتا رہی ہے کہ ایسے لوگوں کو مہلت دی جاتی ہے. وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ. اب یہ ساری باتیں کرنے کے بعد یہ بھی ساتھ سوال اٹھا دیتے ہیں کہ کیوں نہ اس پر خدا اس کے رب کی طرف سے کوئی آیت اتاری گئی. بالکل یہی بات یہ مولوی حضرت مسیح علیہ السلام کے متعلق بھی کہتے ہیں. جب 1974 میں حضرت قیدر مسیح ثالث کو بلایا گیا تھا اور نیشنل اسمبلی کے سامنے پیشیاں ہو رہی تھیں، میں بھی ساتھ تھا، وہاں مولوی یہ بات اٹھاتے تھے کہ کوئی ایک آیت نشان بتاؤ جو ان کو، اور ہر جگہ یہ کہتے ہیں بے شمار نشانات ان کے سامنے رکھے جائیں، یہ اعتراض نہیں چھوڑتے کیونکہ یہ پرانا ان کی سرشت میں داخل ہوا اعتراض ہے. ہر نبی کے وقت یہ کرتے ہیں اور ہر نبی کے وقت یہ دہرایا جانا بتا رہا ہے ان کا تعلق اس سرشت والے لوگوں سے ہے جو پہلے انبیاء کے مخالف رہے ہیں اور اسی طرح کے اعتراض کر کے وہ بیہودہ باتیں کیا کرتے تھے. فقل انما الغیب للہ فانتصروا. ان سے کہہ دو، کہہ دے کہ غیب اللہ ہی کے اختیار میں ہے، فانتظروا، اللہ کا ہے یعنی اللہ کے اختیار میں ہے، فانتظروا اسے انتظار کرو. انی معکم من المنتظرین، یقیناً میں تمہارے ساتھ انتظار کر رہا کرنے والوں میں سے ہوں. اب یہ بظاہر تو اس بات کو تسلیم کر لیا کہ گویا کوئی آیت، نعوذ باللہ، کوئی آیت نہیں اتری، پھر یہ جواب کیا ہوا؟ فقل انما الغیب للہ فانتصروا، کہ اچھا شاید اتر آیا آیت، یہ مراد تو نہیں ہو سکتی. بہرحال آیات تو بے شمار اتری تھی، یہ آیت بھی تو اتر رہی تھی. ہر آیت قرآن کریم ایک نشان تھا، ان معنوں میں بھی آیت تھی جن معنوں میں وہ مانگتے تھے کوئی نشان ظاہر کرو. تو مراد یہ ہے کہ تم پہلوں کا تو تم انکار کر ہی بیٹھے ہو، انتظار کرو، ہو سکتا ہے، اور مجھے بھی یہ امید ہے کہ خدا کا عذاب، خدا کی پکڑ تم پر نازل ہو اور یہی نشان ہے جو تمہیں قابو کرے گا، اس کے سوا اور نشان ماننے والے نہیں ہو. جیسے وہ کہتے ہیں فرشتے دکھاؤ، اللہ فرماتا ہے کہ فرشتے آئیں گے تو پھر تمہاری سب سے پیٹ جائیں گے، تمہیں برباد کر دیں گے، اس نشان کا کیا فائدہ؟ تو یہ مراد یہاں ہے کہ تمہاری عادت بن چکی ہے ہر نشان کا انکار کرتے ہو اور کہتے ہو کوئی نشان دکھاؤ. اگر یہ بات ہے تو پھر انتظار کرو، وہ نشان بھی تمہیں دیکھ لو گے، میں بھی منتظر ہوں جس کے نتیجے میں تم پر عذاب نازل ہوگا. لیکن عذاب کے بعد پھر یہ لوگ پیچھے پھر جایا کرتے ہیں، یہ ان کی عادت ہے. اس لیے یہ مطلب نہیں ہے کہ اس سے پہلے پکڑ نہیں ہوئی، مراد یہ ہے پکڑ پہلے بھی ہوتی رہی ہے مگر یہ پھر جاتے رہے ہیں. ایک ایسی پکڑ بھی ہو سکتی ہے جس کے بعد ان کے پھر جانے کا سوال باقی نہ رہے. میرے ذہن میں یہ انتظار کا معنی ہے، اور یہ ثابت ہے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے واقعات سے. وہاں بھی نشان ظاہر ہوتے تھے، مطالبہ کرتے تھے، نشان آتا تھا، اس کو دیکھتے تھے، پھر دعائیں منگواتے تھے حضرت موسیٰ سے، کہ اس عذاب کو ٹال دے خدا. جب ٹل جاتا تھا تو کہتے کچھ بھی نہیں ہوا, پھر آتا تھا یہاں تک کہ غرق آ پہنچا اور ان سب کو خدا تعالیٰ نے سرفرستی سے مٹا دیا. وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءٍ مَّسَّتْهُمْ. اچھا یہاں سے أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا ان رسلنا يكتبون ما تمكرون ويقولون لولا انزل عليه آية من ربه فقل انما الغيب لله فانتظروا اني معكم. یہ تو ہو چکا ہے بھائی, یہ کہاں سے سارے الٹ گئے. اگر ہاں وہ صفا غلطی سے اس کے اوپر آ گیا تھا. وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءٍ مَّسَّتْهُمْ إِذَا لَهُم مَّكْرٌ فِي آيَاتِنَا قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن انجیتنا من هذه لنکونن من الشاکرین فلما انجاهم اذا هم يبغون في الارض بغیر الحق یا ایها الناس انما بغیكم على انفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيّلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون ويقولون لولا یہ پڑھ چکے ہیں آیت وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءٍ اور ان لوگوں کی جو فطرت ہے اب اس کا بیان ہے جو ہمیشہ حرکتیں کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ جب بھی ہم انہیں تکلیف کے بعد جو انہیں پہنچتی ہے اپنی طرف سے رحمت عطا فرماتے ہیں رحمت چکھاتے ہیں اِذَا لَهُمْ مَكْرٌ فِي آیَاتِنَا تو اس آرام کے دور میں وہ ہماری آیات میں مکر شروع کر دیتے ہیں. اب غور کریں تو اس کا عنوان وہی ہے جو پہلے باندھا جا چکا ہے کہ خدا کا فرمان گزر چکا ہے کہ ان کو مہلت دی جائے گی. بس مہلت کے مختلف نقشے ہیں, بہت سی باتیں ہیں جو مسائل بن کر ابھرتے ہیں اور سب کا جواب مہلت 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 چلا آ رہا ہے. وہ کہتے ہیں ہمیں آیت کو نہیں اتری, خدا تعالیٰ بھیجتا ہے پکڑتا بھی ہے پھر بھی ختم نہیں کر دیتا ان کو, کیونکہ خدا تعالیٰ کی ایک تقدیر پہلے سے فیصلہ شدہ ہے کہ ایسے لوگوں کو ضرور مہلت ملتی رہے گی. اور ان کی فطرت یہ ہے کہ جب بھی مہلت ملتی ہے فائدہ نہیں اٹھاتے اور پھر خدا کی پکڑ آتی ہے, پھر مہلت ملتی ہے پھر یہ فائدہ نہیں اٹھاتے. یہ وجہ ہے جو یہ شرارتیں کرتے ہیں, اور ہر دفعہ مہلت کے بعد یہ بچتے نہیں خدا سے بلکہ زیادہ اس کی پکڑ میں آتے چلے جاتے ہیں. یہ مضمون ہے اِذَا لَهُمْ مَكْرٌ فِي آیَاتِنَا, ہر مہلت میں یہ خدا تعالیٰ کی آیات میں یہ شرارت مکر سے مطلب ہے چال بازیاں کرنے شروع کر دیتے ہیں. قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا, ان سے کہہ دو کہ اللہ مکر میں سب سے زیادہ تیز ہے. اب یہ بھی ایک ایسا مضمون ہے جو بظاہر مہلت والے مضمون سے ٹکرا رہا ہے. اس سے پہلے بھی اس ایک آیت گزری تھی, اس پر بھی میں نے آپ کو توجہ دلائی تھی کہ یہاں اسرا کا مطلب یا اس مضمون کے دوسرے الفاظ کا مطلب یہ لینا کہ خدا تعالیٰ فوراً حساب چکا دیتا ہے, یہ درست نہیں ہے. پہلے بھی حساب کے تعلق میں یہ آیت گزر چکی ہے. خدا تعالیٰ اسرع و مکرہ سے دو معنی ہیں, اللہ مکر میں تیز تر ہے. ایک پہلا معنی یہ ہے کہ یہ مکر کرتے ہیں ہمارے آیات ہماری آیات کو ناکام بنا کر دکھانے میں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے جالوں میں پھنسانے کا مکر. اور خدا کا جوابی مکر زیادہ تیز ہوتا ہے پیشتر اس کے کہ اپنے نتیجوں کو پا سکیں. ان کا جو اس کو یہ شکار سمجھتے ہیں وہ ہاتھ سے نکل جاتا ہے. ان معنوں میں خدا کا مکر ہمیشہ دشمن کی شرارت سے تیز تر چلتا ہے. دوسرا خدا تعالیٰ کہ مکر میں صورت کا مطلب یہ ہے کہ جو صورت کرتا ہے وہ لازماً غالب آیا کرتا ہے جس میں صورت کی طاقت ہو اور اس سے نکل نہیں سکتا کوئی. اس کی ایک ادنا روزمرہ کی مثال ہے کہ بلی کو یقین ہوتا ہے کہ میں تیز تر ہوں اور اس کے باوجود چوہے کو چھوڑتی ہے. وہ بہت بڑا بے وقوف ہوگا جو یہ کہے کہ یہ کیسے ہو گیا کہ بلی تیز تر ہے, ہم نے خود دیکھا چوہا نکل کے جاتا ہے مگر نکل کے کہاں تک جاتا ہے, پھر پکڑا جاتا ہے, پھر وہ اچھالتی ہے چھوڑتی ہے پھر وہ پکڑا جاتا ہے. تو جس کو کامل یقین ہو کہ میں تیز تر ہوں وہ مہلت بھی ضرور دیتا ہے. اور اس کا مہلت دینا اس کے تیز تر ہونے کے حق میں دلیل ہے نہ کہ اس کے خلاف. چنانچہ ایک دفعہ ہاشم خان جو جنہوں نے مجھے اسکواش سکھایا تھا, وہ دنیا کے مشہور چوٹی کے شو اسکواش کے کھلاڑی گزرے ہیں, ریکارڈ بڑے لمبے کیے انہوں نے, وہ ان کو میں نے دعوت دی ہمارے اسکول جو اسکول آف اورینٹل اینڈ افریقن اسٹڈیز ہے وہاں, وہ تشریف لائے اور بڑا اعزاز ہوا ان کا, سارا اسکول اکٹھا ہو گیا. ہماری یونیورسٹی کے جو چیمپئن تھا اس نے مجھے کہا کہ ہاشم خان سے میری گیم کروا دو, بڑا سخت شوق ہے. تو میں نے ہاشم صاحب سے کہا ہاں ٹھیک ہے, بہت شریف النفس انسان, بے حد منکسر مزاج, فوراً کہا جی بالکل میں تیار ہوں. تو ہم نے ان کی گیم کرائی. اب حال دیکھیں, نواں پوائنٹ ہوتا ہے فیصلہ کن. آٹھ پوائنٹ تک ہاشم خان زیرو اور وہ سارے پوائنٹ لے گیا. اب میری بیچ میں سے جان نکلی, میں نے کہا ہاشم خان کہا اس کو کیا کر رہے ہو سکتا ہے اتفاق سے کوئی ہو جائے, کہتا سوال ہی نہیں پتا ناممکن ہے. اور آٹھ پوائنٹ پہ جا کے جو اس نے اس کو کھڑکیاں گنوائی ہیں اس کی, دوڑا دوڑا کے پاگل کر دیا, نو پوائنٹ نہیں لے سکا. ہاشم خان ایک لیتا تھا پھر اس کو چھوڑ دیتا تھا, پھر کہہ لگاؤ زور, پسینہ پسینہ برے حال نڈھال ہو کے آخر پہ گرا, تب ہاشم خان نے اپنا پوائنٹ آخری لیا, آٹھ برابر کیے اور پھر آخری لے گیا. تو پہلی مثال ایک جانور کی ہے, اب یہ انسان کی دیکھو, جس کو کامل یقین ہو کہ میں تیز تر ہوں وہی مولد دے سکتا ہے. اور یہ مضمون مولد کے مخالف نہیں بلکہ عین اس کی تائید میں ہے کہ خدا تعالیٰ اوپر سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ پاگل مجھ سے نکل کیسے سکتے ہیں, ان کو پتہ نہیں کہ میں بہت تیز ہوں, جب پکڑوں گا تو پھر چھوڑ یہ نکل سکتے ہی نہیں مجھ سے, اس لیے تھوڑی دیر گھومتے پھریں. آگے جا کے پھر اس کی مثال آئے گی دوسری, جس میں یہی مضمون ایک عام روزمرہ کے انسانی تجربے کے طور پر ہمارے سامنے آتا ہے. وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءٍ مَّسَّتْهُمْ إِذَا لَهُم مَّكْرٌ فِي آيَاتِنَا, یہ آگے ہے یہ آیت رہ گئی تھی, اِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ, علاوہ ازیں جو کچھ تم مکر کر رہے ہو اور ہر مہلت کے بعد مکر میں بڑھ جاتے ہو, ان کا ریکارڈ رکھا جا رہا ہے. اس لیے جب سزا کا وقت آئے گا تو جتنا تم مکر میں بڑھو گے اتنی تمہاری سزا بڑھ چکی ہوگی. یہ ہے اگلی آیت جس میں ایک عام روزمرہ کا مضمون انسانی تجربے کے لحاظ سے دکھایا گیا ہے. وَالَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ, وہی ہے جو تمہیں خشکی اور سمندر میں سیر کراتا ہے, تمہیں لے کر چلتا ہے, یعنی چلاتا ہے. مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق کے مطابق اس کی پیدا کردہ سواریوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے تم خشکی میں بھی سفر کرتے ہو اور سمندر میں بھی. اور بحر کا ذکر بعد میں فرمایا اور مثال بھی بحر ہی کی اٹھائی ہے. حتیٰ اذا کنتم فی الفلک, یہاں تک کہ جب تم کشتی میں سوار ہو جاتے ہو. وجرینا بہم بریحن طیبتن, اور ہم نرم رخ والی ملائم ہوائیں لے کر, پاک ہوائیں لے کر انہیں سمندر میں آگے بڑھتے ہیں. جرینا نہیں ہے, جرینا ہے. جرینا بہم بریحن طیبتن, اور پاک ہوائیں ان کو لے کر چلتی ہیں. مگر جرینا میں کشتیاں مراد ہے, ہوائیں ہو ہی نہیں سکتی کیونکہ یہ فائل نہیں ہے. جرینا کی ضمیر لازماً کشتیوں کی طرف جائے گی, کیوں جی پھول کی طرف ہی جا سکتی ہے, اور تو کوئی شکل نہیں بنتی. تو یہ پھر لفظ صحیح ترجمہ گرامیٹک یہ بنے گا, حتیٰ اذا کنتم فی الفلک, یہاں تک کہ جب تم کشتیوں میں سوار ہو جاتے ہو. وجرینا بہم, اور وہ کشتیاں چلتی ہیں انہیں لے کر. اب مخاطب کیا گیا ہے پہلے, اور اب غائب میں مضمون کو پھیر دیا گیا ہے. یہ قرآن کریم بارہا کرتا ہے, اس میں انسانی فطرت کو جھنجھوڑ کر بیدار کرنے اور بار بار مضمون کی طرف توجہ پھیرنے کے لیے ایسا کیا جاتا ہے. اور حکمتوں کے علاوہ یہ بھی ایک ہے, پس جب تم کشتی میں سوار ہو جاتے ہو تو وہ کشتیاں ایسے لوگوں کو مراد ہے، بہم ایسے لوگوں کو لے کر، بریحن طیبتن، ایک نرم خوب پاک ہوا، طیبہ سے مراد اچھی ہوا کے ساتھ لے کر آگے بڑھتے ہیں، وفرحوا بہا، اور وہ بہت خوش ہوتے ہیں اس سے. عین اس وقت جات ہاریہن آصفن، اچانک وہ نرم ہوائیں تیز ہواؤں میں تبدیل ہو جاتی ہیں اور ان پر ایک تیز ہوا چلنے میں لگتی ہے، جھکڑ چلنے لگتا ہے. وجاہم الموج من کل مکانن، اور ہر طرف سے موج ان کی طرف دوڑتی ہے، لپکتی ہے. وظنوا انہم احیط بہم، اور چونکہ ہر طرف سے موجیں اٹھ کر ان پر جھپٹ رہی ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا گھیرا پڑ گیا، اب ہم اس چکر سے نکل نہیں سکتے. اس وقت دعوا اللہ مخلصین اللہ الدین، خدا تعالیٰ کو پکارتے ہیں اس اپنے دین کو خالص کرتے ہوئے اللہ کے لیے، لہو اس کے لیے. لئن انجیتنا، یہ عہد کرتے ہوئے، اگر تو ہمیں نجات دے دے گا من ہاذی، اس بلا سے، لنکونن من الشاکرین، تو ہم یقیناً ضرور بھی ضرور شکر گزار ہوں گے، شکر کرنے والے ہو جائیں گے. اب یہ دیکھ لیں، بین ہی یہی ہوتا ہے دنیا میں ہر جگہ، جب مصیبت میں گھر جائے تو دہریے بھی پھر خدا کو پکار اٹھتے ہیں، اور ساتھ یہ عہد بھی کر رہے ہوتے ہیں، اپنی طرف سے دھوکہ دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو، مگر اس وقت دھوکہ نہیں دے رہے ہوتے اور ان کو پتہ نہیں چلتا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. اس وقت یہی اقرار کرتے ہیں کہ ہماری توبہ مجال ہے جو ہم پھر دوبارہ ایسی حرکتیں کریں، اور اپنے آپ کو مخلص سمجھ رہے ہوتے ہیں تبھی ایسی باتیں کرتے ہیں. اس کے باوجود اللہ کو پتہ ہے کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں، لیکن اخلاص سے پکارنے کا اثر پھر بھی ہوتا ہے. اس علم کے باوجود خدا ان کو چھوڑ دیتا ہے، اس میں مہلت کا مضمون، اس کا فلسفہ مزید روشن کر دیا گیا. کئی دفعہ ماؤں کے سامنے بچے غلطی کر کے منت سماجت کرتے ہیں کہ نہیں ہمیں معاف کر دیں، اور ماؤں کا تجربہ ان کو بتاتا ہے کہ جھوٹ بول رہا ہے، آج پکڑا گیا ہے، کل پھر اب چھوڑ دوں گی تو پھر کل پھر وہی حرکت کرے گا، لیکن اس کی لجاجت دیکھ کر رحم آ جاتا ہے، چلو چھوڑو پھر، ٹھیک ہے آگے سے نہ کرنا، پھر اگلی دفعہ وہی حرکت. کئی بچے ہیں، میں نے کئی دفعہ دیکھا ہے ان کو، بار بار بڑی سچے دل سے توبہ کرتے ہیں کہ ہاں مجال ہے جو ہم کبھی پھر کریں، توبہ پکی، اور پھر وہی حرکت دوبارہ. تو یہ انسانی فطرت ہے، اور بچوں میں یہ فطرت زیادہ کھل کر سامنے آ جاتی ہے. تو اللہ فرما رہا ہے کہ وہ ایسے مخلصانہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ باوجود اس کے کہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں، ان کے اس وقت کا اخلاص ان کے کام آ جاتا ہے. بعض دفعہ ہم اس وجہ سے بھی مہلت دے دیا کرتے ہیں کہ تھوڑی سی نیکی جو دل میں پیدا ہوئی ہے اس کی تو جزا دے دو. پھر کیا ہوتا ہے؟ فلما انجاہم، پھر جب خدا انہیں نجات بخش دیتا ہے، اذا ہم یبغون فی الارض بغیر الحق، تو اچانک وہ زمین میں ناحق فساد کرنا شروع کر دیتے ہیں، بغاوت کرنے لگتے ہیں. یا ایھا الناس انما بغیکم علی انفسکم، اے لوگو، اے انسانو سن لو، انما بغیکم علی انفسکم، تمہاری بغی، تمہارا راہ حق سے ہٹنا، زیادتیاں کرنا، تجاوز کرنا، شرارتیں کرنا، یہ ساری باتیں بغی کے اندر داخل ہیں، یعنی خدا کی نافرمانی میں جو تم حرکتیں کرتے ہو وہ تمہارے ہی خلاف پڑیں گی. مطال حیات دنیا، لیکن زندگی کی جو عارضی پونجی ہے، عارضی فائدہ ہے، وہ تمہیں پھر بھی ملے گا، باوجود اس کے کہ تمہاری بغی تمہارے خلاف پڑے گی، تم اس کی سزا پاؤ گے. مطال حیات دنیا، جو دنیا کی چند روزہ زندگی، دنیا کا فائدہ تم نے اس بغی کے نتیجے میں حاصل کیا ہے، وہ تمہیں میسر آ جائے گا، اور وہ مستقل نہیں ہے. ثم الینا مرجعکم، پھر تم نے ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے. فننبئکم بما کنتم تعملون، تب ہم تمہیں بتائیں گے جو تم کیا کرتے تھے. تو بغی جو ہے، اس کے نتیجے میں یہ جو فرمایا متاع حیاتی دنیا، تو مراد ہے تم شرارتوں سے کچھ فائدہ اٹھاتے ہو اور اس مہلت کا ناجائز استعمال کرتے ہو، ہم وہ مختصر تھوڑا سا فائدہ جو تمہاری نافرمانیوں اور شرارتوں سے تمہیں پہنچتا ہے تمہیں پہنچنے دیں گے، اور مہلت میں یہ بات داخل ہے، مگر پھر آخر تم نے ہماری طرف لوٹنا ہے۔ انما مثل الحیات دنیا کا ما ان انزلناه من السماء، اور جہاں تک دنیا کی زندگی کا تعلق ہے اس کی مثال تو محض ایک پانی کسی ہے، انزلنا ہو یا بارش کسی ہے، انزلنا ہو جسے ہم نے اتارا، من السماء آسمان سے، فاختلط به نبات الارض، پھر زمین کی روئیدگی اس کے ساتھ مل جل گئی، فاختلط به نبات الارض مما یاکل الناس والانام، زمین کی روئیدگی، بہی سے مراد پانی ہی ہے نا، آسمان کے پانی یا بارش سے مل گئی اس کے ساتھ، مل کر اس نے نئی شکلیں اختیار کی ہیں۔ پھر نبات الارض بظاہر پانی کے بعد پیدا ہوتی ہے، اس لیے میں تھوڑی دیر کے لیے رکا تھا کہ اس کا مفہوم اچھی طرح سمجھوں۔ نبات الارض اس سے پانی کے ساتھ کیسے ملی، جبکہ پانی کے نتیجے میں نبات الارض پیدا ہوتی ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ نبات کا بیج جب تک موجود نہ ہو پانی سے کچھ بھی نہیں اگ سکتا، پہلے ہوتا ہے کچھ، وہ پانی کے ساتھ مل کر پھر مختلف شکلیں اختیار کرتا ہے، ایسی صورت میں بھی اگتا ہے جو انسانوں کے کھانے کے کام آتا ہے، ایسی صورت میں بھی اگتا ہے جو جانوروں یا مویشیوں کے کھانے کے کام آتا ہے۔ حتیٰ اذا اخذت الارض زخرفها، یہاں تک کہ زمین جب اپنا سنگھار پہن لیتی ہے، سنگھار پٹار پٹار کر کے تیار ہو جاتی ہے، یعنی جب چیزیں اگتی ہیں تو بڑی خوبصورت خوبصورت کوئی پھول نکل رہے ہیں، نیلے پیلے اودے سفید، کہیں سبزہ بے حد بہار دکھا رہا ہے، تو زمین نے گویا خوب سنگھار کر لیا۔ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا، اور اس زمین کے باشندے وہاں بسنے والے یہ سمجھتے ہیں کہ گویا وہ اب ان نعمتوں پر قادر ہو چکے ہیں، اب یہ ان کے قبضے میں آ گئے ہیں۔ اتاہا امرنا لیلن و نہارن، ہمارا امر ان پر رات کے وقت یا دن کے وقت آ جاتا ہے، فجعلناها حصیدا، تو اس روئیدگی کو وہ حصیدن کٹی ہوئی کھیتیاں، کٹ کر گری ہوئی کھیتیوں میں تبدیل کر دیتا ہے، کال لم تغنا بلم سے، اور اس طرح وہ ملیا میٹ ہو جاتی ہے گویا کل اس کا وجود ہی نہیں تھا۔ کذالک نفصل الآیات لقوم یتفکرون، اسی طرح ہم آیات کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں، لقوم یتفکرون، ان لوگوں کے لیے جو فکر کرتے ہیں یا فکر کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ یہ آیت میرے نزدیک وہ پیشگوئی ہے جس کا پہلے ذکر تھا کہ تم بھی انتظار کرو ہم بھی انتظار کریں گے، چنانچہ آسمان کب سے پانی اترا اور اس سے روئیدگی پیدا ہوئی، لیکن وہ لوگ جو زمین کے ناحق مالک بنے ہوئے تھے انہوں نے اس روئیدگی سے فائدہ اٹھانے کی بجائے اس سے ظلم میں بہت بڑھ گئے۔ ان کی مثال ایسی ہے کہ جیسے آسمان سے نعمت اترے مگر اور معنوں میں اب اترے، ایک نعمت ہے وہ جو آسمان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری، وہ پانی اترا جس نے ہمیشگی کی روئیدگی پیدا کی جس سے صحیح استفادہ کیا گیا، لیکن پانی اترنے کی ایک اور مثال بھی ہے، وہ یہ کہ فصلیں اگتی بھی ہیں ہری بھری بھی ہو جاتی ہیں مگر پھر بعض دفعہ آسمان ہی سے ایسی بجلی گرتی ہے یا ایسے اولے برستے ہیں کہ آنن فانن جو کچھ بھی زمین نے کمایا تھا وہ مٹی میں مل جاتا ہے اور گویا اس کا وجود ہی کوئی نہیں رہا۔ یہ مضمون ہے جو کفار مکہ کے متعلق اور کفار عرب کے متعلق ایک پیشگوئی کے طور پر بیان کیا جا رہا ہے، ہم بھی انتظار کرتے ہیں تم بھی انتظار کرو، یہ ہو کر رہنے والا واقعہ ہے۔ تم نے جتنی کوششیں کر لی ہیں بظاہر ان کو پھل لگ رہے ہیں، تم نے جتنی شرارتیں کی بظاہر ان سے تمہاری کھیتیاں لہلا رہی ہیں، اور اسلام پر بظاہر خزاں کا منظر ہے، مگر خدا تعالیٰ تمہاری ساری کوششوں کو اس طرح ملی امیٹ کر دے گا جس طرح کھیتیوں کو آسمان سے اترنے والا عذاب ملی امیٹ کر دیا کرتا ہے. اور یہ بھی ایک ایسا نظارہ ہے جو جس نے دیکھا اسی کو پتہ ہے کہ کیسے ہوتا ہے. ایک دفعہ ربوا کے میں جب ہم ذمہ دار وغیرہ کیا کرتے تھے، اس وقت خدا تعالیٰ نے یہ دکھانے کے لیے کہ میں ایسا کرتا رہتا ہوں کر سکتا ہوں، اس سارے علاقے پہ عین اس وقت جب کہ گندم بیجوں سے بھری ہوئی تیار بیٹھی ہوئی تھی، اچانک آسمان سے ایسی بلا نازل کی اولوں کی کہ کم سے کم میں نے اپنی زندگی میں کبھی اتنے بڑے اولے نہیں دیکھے. بلا شبہ آدھا شیر کا اولا. آپ سوچیں احمد نگر سے میں اولا اٹھا کے لے کے گیا، ربوا جا کے تولا تو وہ آدھ شیر کا اولا تھا، اس عرصے میں پگھلا بھی ہے وہ، اس لیے میں نے کہا بلا شبہ آدھ شیر کا اولا، اتنا موٹا ٹکڑا اس کا برف کا، اور چھتوں میں موریاں ہو گئیں، جن جانوروں کے پیٹھوں پہ پڑے ان کی پیٹھیں توڑ دیں اولوں نے، اور میری کار کی چھت یوں لگتا تھا جیسے چیچک ہو گئی اس کو، وہ اس طرح اس کے اوپر وہ نشان پڑے تھے. اور زمینداروں کا حال یہ تھا کہ دراتی پکڑی نہیں ہاتھ میں بالکل بالکل ایک دانہ بھی ہاتھ نہیں آیا. تو یہ نظارہ خدا دکھا دیا کرتا ہے اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے بھی، اور بعض دفعہ سزا کے طور پر بھی. تو فرما رہا ہے کہ تم سے یہ ہوگا، تمہاری ساری کوششیں ناکام ہو جائیں گی، تمام تم نے تمام تر جو اسلام کے خلاف اسکیمیں بنائیں اور سمجھ رہے ہو کہ ان کو اب پھل لگنے والے ہیں، ان پھلوں سے محروم کر دیے جاؤ گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایسا ہوا، تمام مشرکین کا صفایا ہو گیا، ان کی اولادیں آن صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے لگی، اپنے آبا اجداد پر لانتیں ڈالنے لگی. اس سے زیادہ کھلی مثال اور کیا ہو سکتی ہے کہ تم نے تو بڑی بڑی زبردست کھیتیوں کی امیدیں لگائی بیٹھے، تم سمجھے تھے پھل تیار ہو گیا، اب کہاں گیا وہ پھل؟ کچھ بھی ان کے ہاتھ نہ آیا. کسی نبی کی زندگی میں اتنا عظیم الشان انقلاب آنن فانن نہیں ہوا جیسا اس آیت کا اطلاق آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے منکرین پر آپ کی زندگی میں ہو گیا. بس وہ جو منتظرون ہے وہ یہ مراد نہیں ہے کہ بیٹھے انتظار ہی کرتے رہیں گے، یقینی طور پر خدا تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ نشان آنے والا ہے اور وہ اس طرح ظاہر ہوگا. واللہ یدعو الی دار السلام، لیکن اس عذاب سے بچنے کی راہ ہے، اللہ تمہیں امن کے گھر کی طرف بلا رہا ہے. ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور جسے وہ چاہتا ہے اسے سیدھے رستے کی طرف ہدایت دے دیتا ہے. تو صاف پتہ چلا کہ یہ جو بارش ہے اس کا عذاب مسلمانوں کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کو نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ ان مثالوں کے ذریعے خدا جس دار السلام کی طرف بلا رہا ہے وہ حضرت محمد رسول اللہ کا دار تھا، اور اب دار ان معنوں میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے الہامات میں بھی ملتا ہے کہ جو بھی ادار میں آ جائے گا اس کو سلامتی ہوگی، وہ امن میں آ جائے گا. اور طاعون کے وقت یہی نظارہ ہم نے دیکھا کہ طاعون جو جارف تھا، جھاڑو کی طرح انسانی فصلوں کو کاٹ رہا تھا، حضرت مسیح علیہ السلام کے دار میں ایک چوہا تک اسے نہیں مرتا. تو یہ جو پیشگوئی ہے اس کی ایسی قطعی شہادتیں کھلی کھلی نظر آتی ہیں کہ اندھا بھی ٹٹولے تو اس کو پتہ لگ جائے. اللہ دار السلام کی طرف بلا رہا ہے، تمہیں ہلاک کرنے کا شوق نہیں رکھتا، وہ گھر تعمیر فرما دیا ہے خدا تعالیٰ نے تمہارے سامنے جہاں تم امن حاصل کر سکتے ہو، لیکن ہدایت اسی کو دے گا جسے چاہے گا. مراد یہ ہے کہ جو ٹیڑھے لوگ ہیں اور شریر لوگ ہیں ان کے سامنے دار السلام موجود ہے مگر وہ اس میں جا نہیں سکیں گے. للذین احسنوا الحسنی و زیادہ، جنہوں نے احسن الحسنہ نیکیوں کو اور بھی زیادہ خوبصورت رنگ میں ادا کیا و زیادہ اور بڑھا دیا اور بھی. اب زیاد للذین آسن الحسنہ و زیادہ کا ترجمہ یہ بھی کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی بہت بڑی جزا دے گا. کیوں جی کرتے ہیں کہ نہیں لوگ یہ ترجمہ حسنہ کو مفعول بنا دیتے ہیں, آسن الحسنہ کا نہیں بلکہ للذین آسنو کو توڑ توڑیں گے یہاں الحسنہ اس کی جزا ہوگی بس زیادہ اور اس سے بھی زیادہ. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو اس پہلو سے وہ جو بغیر جواب کی آیت کھڑی نظر آ رہی تھی اگر اس طرح اس کی ترکیب کریں تو اس کا جواب اسی کے اندر شامل سمجھا جائے گا. للذین آسنو وہ لوگ جنہوں نے بہت ہی اچھے کام کیے اچھا ہی بدلہ ہوگا و زیادہ اور اس سے بھی زیادہ. اور دارالسلام کی طرف اگر ضمیر پھیری جائے تو یہ تفسیر ہوگی دارالسلام جس کی طرف اللہ جس کو چاہتا ہدایت دیتا ہے وہ کون لوگ ہیں. یہ گھر ان لوگوں کے لیے ہے احسن الحسنہ و زیادہ جنہوں نے بہت ہی خوبصورت اعمال کیے ان کو بھی بڑھا دیا اور حسن میں عمر بھر اپنے اعمال کو زینت بخشتے رہے. ولا یرحق وجوہہم قطر ولا ذلہ, یعنی یہ ایک زائد تفسیری معنی ہیں, اصل معنی وہی ہے جو میں نے دوسرا بیان کیا تھا. آسن الحسنہ میں حسنہ مفعول بنایا جائے آسنو کا, نہیں آسن الحسنہ آسنو کے بعد بات ٹھہرا دی جائے اور الحسنہ کو جواب دیے بنایا جائے اس کی خبر بنائی جائے جن لوگوں نے اچھے کام کیے الحسنہ ان کے لیے لے للذین میں ان کے لیے حسنہ ہے و زیادہ اور اس سے بھی زیادہ. ولا یرحق وجوہہم قطر ولا ذلہ اور اس مضمون میں تسلسل کے ساتھ پھر بات یوں بنتی ہے اور ان کے چہروں کو کبھی بھی سیاہی یا ذلت نہیں پہنچے گی, یعنی ان کے چہروں کو کبھی بھی سیاہی یا ذلت نہیں ڈھانپ سکے گی. اولئک اصحاب الجنہ, یہی لوگ ہیں جو جنت والے ہیں, ہم فیہا خالدون, وہ ان اس جنت میں ہمیشہ رہیں گے رہنے والے ہیں. آپ کی گھڑی غلط ہے, وہ گھڑی ٹھیک کر لینا, سمجھے ہیں؟ ایک منٹ رہتا ہے. اچھا میں نے اپنی گھڑی دیکھی ہے تو پتہ چلا کہ ایک منٹ رہتا ہے, ورنہ آپ کی گھڑی کے لحاظ سے تو ابھی زیادہ وقت رہتا ہے. 12 میں تو ایک منٹ ہے لیکن جب ہم نے شروع کیا تھا 5 منٹ لیٹ شروع کیا تھا نا, اس لیے اس گھڑی میں 6 منٹ رہتے ہیں. والذین کسبوا السیئات جزاء سیئات بمثلہا, وہ لوگ جنہوں نے بدیاں کی ہیں ان کا معاملہ کامل انصاف پر مبنی ہوگا, ان کو زیادہ سزا نہیں دی جائے گی اس سے جو انہوں نے بدی کی ہے. سیئتم بمثلہا, جیسا انہوں نے جیسی بدی کی ویسی ہی سزا ملے گی. وترحقہم ذلہ, اور ان کو ذلت ضرور پہنچے گی, یعنی ان پر چھا جائے گی, ان پر غالب آ جائے گی. مالہم من اللہ من عاصم, اللہ سے ان کو بچانے والا کوئی نہیں ہے. کانما اخشیت وجوہہم قطعا من اللیل مظلما, وہاں دو باتیں تھیں کہ مومنوں کو یا اچھے کامال کرنے والوں کو نہ ذلت پہنچے گی ان کے چہروں پر چڑھے گی نہ سیاہی. تو یہاں پہلے ذلت کا ذکر فرمایا, اب سیاہی کا نقشہ کیونکہ بہت ایسا ہے جو خاص طور پر پیش کرنے کے لائق ہے علیحدہ, تو اب سیاہی کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے. کانما اخشیت وجوہہم قطعا من اللیل مظلما, گویا ان کے چہرے کو رات کے سیاہ ٹکڑوں نے ڈھانپ لیا ہو. اخشیت وجوہہم, ان کے چہروں پر چڑھا دی گئی ہو چڑھا دیے گئے ہوں قطان ٹکڑے, مظلمن تاریک سیاہ ٹکڑے, من اللیل رات کے, تو رات کے ٹکڑے چڑھا دینے سے مراد یہ ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں دوسری جگہ بھی گناہوں کو اندھیروں یعنی جمع میں اندھیروں کے طور پر بیان فرماتا ہے، ہر شخص کی بدعمالیاں گویا ایک رات کا ٹکڑا بن جائیں گی اس کے لیے، اور جتنی بدعمالیاں ہیں وہ رات کے اندھیرے ٹکڑوں کی طرح اس کے چہرے پر چڑھائی جائیں گی۔ یہ مضمون بتا رہا ہے کہ انصاف سے ہٹ کر نہیں ہوگا، جتنا کوئی ٹکڑا کرے گا بدعمالی کا اتنا ہی ٹکڑا اس کے چہرے پر چڑھایا جائے گا۔ اولئک اصحاب النار، یہ لوگ ہیں آگ والے، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ کیوں جی، مٹھی آپ کی نہ بند ہوئی نہ کھلی، بتائیں ہوگی بند؟ اچھا جی، وہ جو مومن ہے نا اس کی مٹھیاں خوب وقت کے اوپر چلتی ہیں ماشاءاللہ، وہ پہلے دو مٹھیوں کی نشانی بتاتا ہے، پھر ایک مٹھی رکھتا ہے، پھر بند ہونے والی مٹھی آخری ایک نکال دیتا ہے کہ بس ایک منٹ جاری ہے۔ اچھا جی، باقی انشاءاللہ پھر دو تین آیتیں رہ گئی ہیں، پھر کل تو نہیں ہے۔